بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 ستمبر 2007 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں فلسفہ صیام و قیام رمضان کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. حضرات، آج ماہ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے. آپ سب حضرات کو بھی یہ ماہ مبارک کی مبارکباد ہو، اس لیے کہ یہ حقیقتاً نیکیوں کا اور خیر کا موسم بہار. یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو وہ انتہائی بدنصیب اور محروم. رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت کا سامان نہ کرا سکا. تو بہرکیف یہ واقعی اس قابل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ ہیں جو اس دوران، پچھلے رمضان کے بعد اور اس رمضان کے آغاز سے قبل، اس عرصے میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہیں. ایک موقع اور مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا یقیناً طور پہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے، اور فائدہ نہ اٹھانا اپنا ہی نقصان کرنے کے مترادف. رمضان کے حوالے سے اور رمضان کے روزے، بلکہ کہنا چاہیے روزے کی عبادت، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک رکوع میں اس کی حکمت، اس کے احکام، اس کا حاصل، ہر چیز جو ہے اس کا احاطہ کر لیا گیا ایک ہی رکوع میں، سورہ بقرہ کا 23 رکوع. نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے بار بار حکم ہے، کہیں کچھ اوقات کا تذکرہ آ گیا، کہیں وضو کا تذکرہ آ گیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اپنا ہاتھ اور منہ اور دھولیا کرو کوہنیوں تک وغیرہ وغیرہ، منتشر انداز میں. حج کا ذکر بھی قرآن مجید میں، حج کے احکام بھی ایک سے زائد مقامات پر. روزے کی عبادت وہ ہے کہ جس کے لیے تمام احکام اور اس سے متعلق تمام ہدایات اور تعلیمات ایک ہی جگہ اکٹھی ہوئی. چنانچہ آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتیں اور پہلی اقوام جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جن پر آسمانی ہدایت کا سلسلہ جن کے لیے جاری فرمایا، ان سب پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اگرچہ ماہ مبارک 29 یا 30 دن کا ہے، ایک اعتبار سے دیکھا تو جب شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے پہاڑ ہے، مہینہ کیسے گزرے گا، روز اور کوئی ناغا بھی نہیں ہے اس کے اندر، ایک سلسل، لیکن جب گزرنے پہ آتا ہے تو اس تیزی سے گزرتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے نکل بھی گیا۔ اور کیف اس آیت کے حوالے سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو فرضیت آئی اور فرمایا کہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ ابتدائی حکم تھا روزے کا، اور یہ ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے تھے پہلے مسلمانوں پر۔ ہر مہینے چاند کی جو روشن راتیں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے جو مہینے کے جو دن بنتے ہیں، یعنی 13 تاریخ چاند کی، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ایام 20 یہ روشن، ان میں روزے رکھنے فرض کیے گئے تھے ابتدا۔ بعد میں حکم آ گیا، اور وہ حکم بھی اسی رکوع میں موجود ہے، یا پورے رمضان کے روزے رکھو، اب رمضان کا مہینہ معین کر دیا گیا روزے کی عبادت کے لیے۔ تو یہ رائے بھی اپنی جگہ خاصی وزن رکھتی ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، 3 دن مہینے میں، 3 دن، اور اس میں بھی رعایتیں دے دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں، یعنی یہاں پر ناغا کر سکتا ہے روزے کا، یہ رخصت ہے، اجازت ہے تمہاری سہولت کے لیے، بیماری کی حالت، یہ تو شرعی عذر ہے ہی، سفر میں بھی روزہ ترک کر سکتے ہو، بلکہ اس کے علاوہ ایک اجازت اور بھی دے دی گئی تھی پہلے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ کے جو روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں، تو اپنے روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ ان کا فدیہ ہے، یہ کفارہ ہوگا ان کے روزے کا۔ یہ اجازت بعد میں آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو یہ ساقط ہو گئی، ہاں بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں جو رخصت تھی اللہ نے اس کو برقرار رکھا، لیکن اس حکم کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکل میں برقرار رکھا ہے، اور وہ کیا ہے، ایک شخص اتنا ضعیف ہے اور تبھی عمر اپنی پوری کر چکا ہے کہ اب یہ بھی امکان نہیں ہے کہ آئندہ اس کی صحت بحال ہوگی اور اگلے سال روزے رکھ سکے گا، ایسا ضعیف العمر شخص جو ہے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، ہاں اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا وہ کھلائے ایک روزے کے اگینسٹ۔ اب اسی کا اطلاق کر لیا جائے گا ان مریضوں پر بھی کہ جو ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ جو مستقل ہیں اور جس کے حوالے سے ڈاکٹرز نے منع کیا ہو، اور جس کے یوں کہنا چاہیے کہ شفا یابی کا امکان نہیں ہوتا، یہ تو چلتا ہے، لائف لانگ پروسیس ہے، شوگر کا مریض ہے اور شوگر بھی اس کی جو ہے خاص سٹیج پر ہو تو ڈاکٹرز آپ کو روک دیں گے، اور یہ وہ مرض ہے جس کا علاج ابھی تک دریافت صحیح طور پر ہوا نہیں، یا اسی قسم کا کوئی اور مرض ہے کہ انسان کی ایج تو اتنی نہیں ہے لیکن توقع نہیں ہے کہ اس کے اندر کیور ہو سکے اور پھر وہ شفا یابی کے بعد اپنے روزے پورے کر سکے، تو ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ وہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا، صبح و شام کا کھانا جو ہے وہ کھلاتا رہے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو کوئی اپنی آزاد مرضی سے مزید خیر کا کام کرنا چاہے، ایک مسکین کی بجائے دو یا تین کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کم سے کم ایک مسکین کا ایک دن کا کھانا. لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ جو ابتدا میں اجازت تھی، ایک شخص بھلا چنگا ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتا، نہ رکھے، مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، گناہگار تو نہیں ہوا اس وقت. لیکن فرمایا روزہ رکھنے میں جو خیریت ہے، جو اس کے اندر برکات ہیں، جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی. لہذا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم حاصل ہو کہ یہ کتنی اونچی شے ہے تو پھر تم کبھی روزہ نہ چھوڑو. یہ تھے ابتدائی احکام ایک روایت کی روح سے. اس کے بعد آیا روزے کی، ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت یا حکم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کی تعریف اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے ہدل للناس، ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. یہ قرآن کیا شے ہے؟ نوع انسانی کے ہر فرد کے لیے ہدایت کا پورا سامان اس کے اندر موجود ہے، وہ ہدایت جو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے، وہ ہدایت کے جہنم کے عذاب سے بچ کر اور جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے، وہ ہدایت کے رب کے رضا کی حصول کے لیے ضروری ہے. وہ ہر شخص کے لیے پورا سامان موجود ہے. وہ چاہے کسان ہو، بدو ہو، مزدور ہو، محنت کش ہو، ان پڑھ ہو، چٹا ان پڑھ ہو، دستخط بھی نہ کر سکتا ہو، الٹریسی کی وہ کیفیت ہو، لیکن اگر وہ عربی زبان کو سمجھتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے عرب کے بدو امی تھے، وہ تو سب پوری اور عرب قوم ہی امی تھی، ان میں سے پڑھا لکھا تو کوئی ہوتا تھا ہزاروں میں ایک، لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا. ہاں زبان دانی، شعر کہنا، قصیدہ گوئی، خطبات، وہ ان کا ایک خاصہ تھا، اس میں انہیں ایک ایسا مقام حاصل تھا کہ دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ممتاز مقام تھا، لیکن لکھنے پڑھنے سے آ رہی. تو چاہے ایک بدو ہو، کسان ہو، اس کی رہنمائی کا پورا سامان بھی موجود ہے، بڑے سے بڑا فلسفی، انٹلیکچوئل اور حکیم ہو، اس کی رہنمائی اور ہدایت کا بھی پورا سامان موجود ہے. ہدل للناس، آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت پوری تھی، اور قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے. یہ ہدل للناس. وبینات من الہدا، ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہدایت تلاش کرنے کے لیے بہت ہی آپ کو جو ہے محنت کرنی پڑے، کنسنٹریٹ کرنا پڑے، برآمد کرنا پڑے اس میں سے کچھ کھود کر. ہدایت بالکل سرفس پہ ہے. رواں ترجمہ بھی پڑھ لو گے تو اصل ہدایت واضح ہو جائے گی، جو اصل میسج ہے وہ پہنچ جائے گا تھا. اور ایسی واضح دلیلیں ہیں کہ پھر انسان کے اندر کوئی ابہام باقی نہیں رہتا، حق پورے طور پر منکشف ہو جاتا. وہ دلیلیں جو انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہیں، یہ ہے ہدایت کے روشن دلیلوں پر مشتمل کتاب. والفرقان، حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب. یہ تو قرآن مجید کے اوصاف بیان ہوئے. اب آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے کو روزے کی عبادت کے لیے اللہ نے معین کر دیا، خاص کر دیا. رمضان کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی یہاں بات آئے گی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم خود اس خطبے کا مطالعہ کریں گے آج انشاءاللہ، جو شعبان کے آخری روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس کا اصل حاصل کیا ہے کہ انسان اس کو سن کر ذہنی طور پر تیاری محسوس کرتا ہے، نفسیاتی طور پر. کہ ایک موسم میں بہار آ رہا ہے، اس سے پورے طور پر استفادہ کرنا ہے، نیکیاں سمیٹنی ہیں، یہ لوٹ سیل ہے نیکیوں کی، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے اس ماہ میں، اگر ہم اس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، حدود و قیود کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھ لیں اور دوسری چیزیں جو حدیث میں مذکور ہیں ان کا اہتمام کریں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی ہمارے حصے میں آئے گی اور مغفرت بھی ہمارے حصے میں آئے گی، اور ماہ کے آخر پر جہنم سے عذاب سے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس تیاری کے لیے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، اب پورا مہینہ، اور ظاہر بات ہے کہ اسلامی مہینوں کا اعتبار رؤیت ہلال سے ہے، اب وہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، پورے مہینے آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ بعض اوقات ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کسی شخص نے روزے رکھنے شروع کیے سعودی عرب میں، اس کے بعد وہ ادھر آ گیا اور وہاں پر روزہ پہلا شروع ہو گیا تھا اور یہاں ابھی رمضان چل رہا ہے، 29 کے 30 بھی ہو گئے ہیں، 31واں بھی آ گیا یہاں پر، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے، یہاں پر ماہ رمضان ہے جہاں پر آپ گزار رہے ہیں وقت، یہاں رمضان کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے لازم، اور پھر ان رخصتوں کا تذکرہ ہوا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بیمار ہو، کوئی حالت سفر میں ہو، اس کو رخصت ہے، اور وہ پھر گنتی پوری کرے گا بعد میں، یعنی جب بیماری ختم ہو جائے رمضان کے بعد، ماہ رمضان 29 کا تھا یا 30 کا تھا، اب وہ گنتی اسے بعد میں پوری کرنی ہے، جو روزے اس کے رہ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی۔ بیماری کا معاملہ تو انسان کو معلوم ہے کہ اس میں عذر تو ہے، یہ دونوں رخصتیں وہ ہیں کہ انسان اگر محسوس کرے کہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو روزہ رکھ لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ڈاکٹرز نے روکا ہوا ہو تو پھر اپنے اوپر تشدد کرنا بھی مناسب نہیں۔ سفر کے معاملے میں بھی احادیث میں دونوں باتیں ملتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سفر کے اندر روزہ چھوڑا بھی ہے اور بعض اوقات رکھا بھی۔ ایک سفر آپ نے شروع کیا، مدینہ سے چلے ہیں آپ، کئی دن تک جو ہے ماہ رمضان کے آپ مسلسل روزے رکھتے رہے، پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آگے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا، وہاں سے آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب اس سے جو بھی علماء ہیں انہوں نے نتیجہ نکالا اور صحیح نکالا کہ سہولت کے ساتھ اگر سفر ہو، کسی مشکل کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی مہم درپیش نہ ہو، دشمن کا خطرہ نہ ہو، جہاد و قتال کے مراحل نہ آ جاتے ہوں کہ جس کی وجہ سے پھر انسان بہت زیادہ تکلیف میں پڑ جائے، تو پھر یہ ہے کہ سہولت کا سفر ہو تو روزہ رکھ لے، اس لیے کہ روزے کی ماہ مبارک کے اس ماہ کے روزے کی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن بے جا سختی بھی اپنے آپ پر نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا، جب منزل پر پہنچے ہیں تقریباً افطار کے وقت، تو جو لوگ روزے سے تھے وہ نڈھال ہو کر گر پڑے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے انتظام کیا، خیمے گاڑنے کا انتظام کیا، پڑاؤ کو جو ہے انتظامات، اور ان کے لیے افطاری کا اہتمام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا سبقت لے گئے ان پر جنہوں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ ہے چنانچہ اگلے الفاظ کیا ہیں قرآن مجید میں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم پر سختی اور تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے احکام روزے کے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، ہاں تعداد تمہیں بہرحال پوری کرنی ہوگی، یہ تمہارے ذمے ہیں روزے جو رہ گئے ہیں، اب یہ نہیں کہ رہ گئے تو رہ گئے، پورے اہتمام سے ذمہ داری کے ساتھ وہ تعداد بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، تکبیر رب کرو، اس ہدایت پر جو تمہیں اس نے عطا فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے یہ ماہ مبارک تمہیں عطا کیا, تمہیں نصیب فرمایا. یہ آخری تو دو الفاظ آئے, تاکہ تم رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور شکر کرو. یہ اصل میں رمضان پورا ہونے پر شکرانہ رمضان ہے, عید الفطر, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. آتے جاتے تکبیرات کہتے ہوئے اور شکرانے کے دو نوافل آپ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہترین موقع عطا فرمایا تھا, اور اس میں جو بھی اس نے توفیق دی, اس سے جو ہم نے فائدہ اٹھایا, اس پر وہ شکر ہے اللہ. بات کیف یہ ہے, سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی کچھ آیات جن میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ارشاد فرمایا, اور اس میں اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا, تاکہ اس نیکیوں کے موسم بہار سے مسلمان فائدہ اٹھانے کے لیے نفسیاتی اور ذہنی طور پر تیاری کر لیں. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کر کے خطاب فرمایا شعبان کے آخری روز. یوں محسوس ہوتا ہے کہ اہتمام سے جمع کیا گیا مسلمانوں کو, اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا. فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم, فرمایا اے لوگو, تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک مہینہ جو بہت عظمتوں والا ہے. شہر عظیم, شہر مبارکن, بہت ہی برکتوں والا مہینہ. عظمت والا کیسے ہے؟ قرآن مجید میں جو الفاظ ہم نے پڑھے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا, قرآن نازل کیا گیا, اس لیے عظمت والا ٹھہرا. 12 مہینے اللہ کے ہیں, ایک اعتبار سے سب برابر ہیں. فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں انسانوں کے لیے اللہ نے عظیم ترین نعمت اور تحفہ, اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت, قرآن حکیم, جس کی عظمت کے لیے وہ تمثیل بیان ہوئی کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت سے. وہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا, اصل عظمت والی شے وہ کلام اللہ ہے. وہ چونکہ اس ماہ میں نازل ہوا تو یہ مہینہ بھی عظمت والا قرار پایا. شہر عظیم, شہر مبارک, اسے اللہ نے بڑا برکتوں والا مہینہ بنایا ہے. چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. یہ قرآن مجید کی جو سورۃ قدر کے الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گویا کہ مستعار لیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو ایک رات وہ بھی ہے جس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بھاری ہے, افضل ہے, برابر ہی نہیں ہے, ان سے بھی زیادہ. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے مسلمانوں فرض قرار دیا, یہ فرض ہے. اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی وہ آیات, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, جو کوئی اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ روزے رکھے. وقیام لیل ہی تطوعا, اس مہینے کی راتوں میں جو قیام اللیل ہے اس کو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا, وہ نفل ہی ہے, وہ آزاد مرضی پر ہے. یہاں تو مزید وضاحت نہیں ہے اس خطبے میں, لیکن اور احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مطلوب یہ ہے کہ رمضان کی راتوں کا بڑا حصہ قرآن مجید کے ساتھ قیام اللیل میں قرآن کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے گزرے. اصل برکات جو ہیں اس سے حاصل ہوگی. آئیڈیل یہ ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے، لیکن بہرحال فرض قرار نہیں دیا. یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی وہی رحمت ہے کہ وہ ہم پر مشکل نہیں ڈالنا چاہتا، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا مسلمانوں کو. اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جو محنت کش ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، سارا دن محنت کیے، رات کو جاگ نہیں سکتے. وہ ٹوٹے ہوئے رات کو آئیں گے اور رات کو لامحالہ انہیں اپنی نیند پوری کرنی ہے، ممکن ہی نہیں ہے ان کے لیے. لہذا ایسی چیز فرض نہیں کی کہ جو عام مسلمانوں کے لیے مشقت کا باعث ہو. ہاں، بعد میں مسلمانوں نے اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ نماز تراویح کا نظام جو ہے یہ رائج ہوا اور متعارف ہوا اور پوری امت نے اسے قبول کیا کہ عشاء کے ساتھ ہی 20 رکعتیں ہیں یا بعض کے نزدیک 8 ہیں، تعداد رکعت کو چھوڑ دیجیے، لیکن یہ کہ مسلمان اکٹھے ہو کر ایک قرآن پڑھیں یا سنیں. تو پوری رات جاگنا تو ممکن نہیں ہے، کم سے کم یہ تو ہو قیام اللیل کا اتنا سا حصہ جو ہے وہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہو جائے، اس کے بعد جس کے لیے میسر ہو وہ اور وقت لگائے. چنانچہ بہت سے مسلمانوں کا اس وقت بھی یہ معمول تھا صحابہ کا کہ رات کے آخری پہر بھی اپنا قیام کرتے تھے اور وہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. اور جو آخری عشرہ ہے اس میں تو پوری پوری رات جاگنے کا معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور بہت سے صحابہ کا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اذا جاء العشر، وہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو ایقظ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے، ساری ساری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ سو کر گزارا جائے، ورنہ نفل نماز کے لیے کسی کو اٹھانا یا مجبور کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. لیکن آخری عشرے میں آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے ساری رات کہ یہ وقت سونے کا ہے ہی نہیں. بہرکیف لیکن فرض قرار نہیں دیا اللہ نے وقیام لیلہ تطوعا. بہت سی احادیث ہم بعد میں انشاءاللہ موقع ملا تو پڑھیں گے. فرمایا ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس کسی نے اس مہینے میں ایک نفل کام کے ذریعے، خیر کے کسی ایک کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہا. ہم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اور قریب ہو جائیں. ہر عمل نیکی کا جو ہے انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. تو جس نے اللہ کی خاطر کوئی ایک عمل کیا وہ نفل عمل تھا فرض کیجیے، تو فرمایا کان کمن ادا فریض و تنفی ما سوا، اس کے لیے اجر اتنا ہے جیسے کہ اس نے سال کے بقیہ مہینوں میں فرض ادا کیا. یعنی اس مہینے کی برکت وہ یہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. اور فرض کا ثواب کتنا ہوگا اس کا جواب آگے دے دیا، ومن ادا فریض وطن فی کان کمن ادا سبعین فریض وطن فی ما سوا، جس نے ایک فرض ادا کیا اس ماہ مبارک میں اس نے گویا کے سال کے بقیہ مہینوں میں 70 فرائض سر انجام دیے. یعنی ہر نیک عمل کا اجر اور ثواب 70 گنا زیادہ ہے اس ماہ مبارک میں، اور یہ 70 کا حصہ بھی ایک معین نہیں ہے، یعنی بہت کثیر. تو یہ ہوا کہ نہیں نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ. ہمارے ہاں لوٹ سیل کا ایک کانسیپٹ ہے نا، بائی ون گیٹ ٹو، ایک کی قیمت میں دو ملے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک کے بدلے 70، 70 گنا. اور یہ تو اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب ہے، خود روزے کا ثواب کتنا ہے یہ اور احادیث میں آیا ہے. ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ بنی آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر دیتے ہیں. ایک بات تو طے ہے، من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو شخص بھی ایک نیکی کا کام کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرمائے، یعنی اجر و ثواب اس کا 10 گنا ہے، یہ تو طے ہے ویسے ہی. اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں جو مثال ہے، اس کی روح سے انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب 700 گنا ہو کر ملے گا، 700 times. تو ہر نیک کام کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے، وہ ایگزمپٹڈ ہے، وہ کسی حساب کتاب میں ہی نہیں ہے. فإنه لی، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خاص میرے لیے ہے روزے کی عبادت. وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی خصوصی جزا دوں گا، یعنی جو اللہ کے شایان شان ہے وہ خصوصی جزا اس روزے کی عطا فرمائے گا، یعنی اس روزے کا اپنا ثواب اتنا ہے کہ جس کے لیے کوئی حد و حساب معین ہی نہیں. اور اس ماہ مبارک میں کوئی بھی نیکی کا عمل کیا جائے تو کم سے کم 70 گنا اس کا اجر و ثواب ہے، وہ الگ ہے. یہ ہے فضیلت اس روزے اور اس ماہ مبارک. چنانچہ فرمایا وہو شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. ظاہر بات ہے صبر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، تھامنا. بھوک لگی ہے، بہترین حلال عمدہ غذا موجود ہے، لیکن آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو، طیب پاکیزہ. پیاس کی شدت ہے اور ٹھنڈا پانی، اس سے بہتر مشروب کوئی نہیں ہے. ٹھنڈا پانی بھی ہے اور بھی اچھے مشروبات ہیں، روح افزا بھی ہے اور اسکویش بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو روکنا ہے اپنے آپ کو، تھامنا. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور خاص طور پر پیاس کی شدت جو ہے اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کو شدید ترین طور پر تنگ کرتی ہے. ہم نے بہت سے اچھے وقت جو ہے روزہ کا گزار لیا ہے، کہ سال سردیوں میں روزے چلے آ رہے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ سرک رہے ہیں گرمیوں کی طرف. اور جن لوگوں کو یاد ہو کہ انہوں نے مئی اور جون کے روزے بھی رکھے ہیں، انہیں معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اس وقت اپنے آپ کو تھامنا، جب صبح 6 بجے ہی حلق خشک ہو جاتا ہے پیاس کے مارے، گلے میں کانٹے کھڑے ہیں، اور دن بھی لمبا ہے، گرمی کا روزہ، ایک تو گرمی کی شدت اور طویل تر، سب سے زیادہ طویل روزے ہیں ہی ماہ مئی اور جون کے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہو شہر الصبر کا مطلب کیا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثواب الجنہ، اور صبر وہ شے ہے جس کا اجر و ثواب جنت ہی ہے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ بات آئی ہے کہ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا اہل جنت کو جو میں اجر و ثواب عطا کروں گا، جو نعمتیں عطا کروں گا، وہ ان کے صبر کے عوض، جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، اپنے آپ کو روک کر رکھا. وہ جو ایک حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ، اس کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں یہاں پر، ان پابندیوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور اپنی آزاد مرضی سے. یہ صبر ہے. گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر ہے. ترغیبات موجود ہیں گناہ کی معاشرے میں، اور نظر کی حفاظت کرنا تو اب ناممکن ہی ہے اس معاشرے میں. ترغیبات ہی نہیں ہے، یا تو زبردستی ٹھونسا جا رہا ہے آپ کو، کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو بڑے بڑے جو ہیں بل بورڈز ہر طرف نظر آ رہے ہیں، یا بے پردہ، اور وہ خواتین گھروں سے نکلی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کپڑے پہن کر بھی برہنا ہے. تو یہ نہ صرف ترغیبات ہیں بلکہ ٹھونسی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اس میں اپنے آپ کو روکنا، صبر، گناہوں سے رکنا، اس کے لیے بھی صبر و استقامت چاہیے. اللہ کی بندگی پر کاربند ہونا، نماز کا طے کر لیجیے، 5 وقتہ نماز مسجد میں آپ کو ادا کرنی ہے، اس کے لیے بھی صبر و استقامت چاہیے. اور پھر اللہ کے راہ میں تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، فاقہ آئے، قید کاٹنی پڑ جائے، جسمانی اذیت ہو، اس پر استقامت، یہ بھی ہے صبر ہے. تو ایک بندہ مومن کی زندگی صبر سے ہی عبارت ہے، اور اس صبر کی ٹریننگ ہو رہی ہے کس میں؟ اس ماہ مبارک میں. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حلال سے بھی رکو، بھوک اور پیاس برداشت کرو، جنسی جذبے کا جو جائز تسکین کا سامان ہے اسے بھی رک جاؤ، تاکہ سال کے بقیہ مہینوں میں گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو روک سکو، باز رکھ سکو. تو یہ ہے خصوصی ٹریننگ. اسی لیے روزے کی عبادت کے لیے جو بات آئی تھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی ایک ہمت، استطاعت. وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، وشہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی، غم گساری اور بھائی چارے کا مہینہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں، اکثر خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے، انہیں بھوک اور فاقے کا تجربہ ہی نہیں ہے. کھانا بھی کھائیں گے ایک ٹائم ٹیبل کے تحت، صبح اتنے بجے ناشتہ ہے اور دوپہر کو اتنے بجے لنچ ہے اور شام کو اتنے بجے ڈنر ہے، بھوک لگے یا نہ لگے. ہمیں ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جو کئی وقت فاقے سے ہیں. اس مہینے میں جب بھوک کی شدت تنگ کرتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ فاقے کر رہے ہیں ان پر کیا بیتتی ہو، جنہیں میسر ہی کچھ نہیں، اور اگر کچھ میسر آتا بھی ہے تو پیٹ بھر کر کھانا ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور وہ کس حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں یہ جو آپ کے ہر طرف باربیکیو لگے ہوئے ہیں اور فاسٹ فوڈ کے جو ہے سامان ہیں اور مختلف ہوٹلز ہیں. ان کے لیے تو سوائے یہ کہ حسرت کی نگاہ ڈالیں اور کوئی موقع ہی نہیں ہے. ان کے لیے ایک ہمدردی اور غم گساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس روزے میں. یہ بھی انسان ہے، کیا گزرتی ہوگی. تو شہر المواسات باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے. شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگرچہ روزے میں انسان کی قوت کار کم ہو جاتی ہے، اگرچہ اوقات کار میں بھی وہ کمی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آخر میں یہ تاکید بھی کی ہے کہ اپنے ملازم، خادم، غلام، ایمپلائیز، ان کے کاموں میں تخفیف کرو، ہلکا کرو کاموں کے بوجھ کو، کہ وہ بھی روزے سے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رزق میں اضافہ فرماتا ہے، وہ ان اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ رزق کے دروازے وہاں سے کھولتا ہے جہاں انسان کو سان گمان نہیں ہوتا. تو اگرچہ مہینہ وہ ہے جس میں قوت کار کم ہو جائے گی، بحیثیت مجموعی اگر آپ اسے کیلکولیٹ کریں کہ قومی اوقات کے اعتبار سے اتنا جو ہے وہ وقت کم ہو گیا قوت کار کا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. شہر یزاد فیہ رزق المومن، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کروائے اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اس کی گردن کو عذاب جہنم سے چھٹکارا ملنے کا وعدہ بھی. اب اسی غم گساری اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی بند ہیں، دوست احباب ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جو محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بلائیے، افطار کروائیے. اور اس کا اجر اتنا ہے کہ ایک تو اللہ کی طرف سے وعدہ مغفرت کا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، روزہ افطار کروانے والے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کا. من غیر ان ينتقص من اجره شيء، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ بھی کمی کی گئی ہو، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پورا قائم ہے. اتنا ہی اجر و ثواب مل رہا ہے اس شخص کو جو اپنے کسی بھائی کو افطار کرواتا ہے. قلنا یا رسول اللہ، اس پر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم خاموش نہ رہ سکے، ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم، کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے، اسے یہ مقدرت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو افطار کروائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ درویش صحابہ میں سے تھے، اور اصحاب صفہ سب درویش تھے، اور ان کو تو کئی کئی وقت کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دن فاقے آ جاتے تھے، وہ کسی کو کیا افطار کروائیں گے. تو اس فضیلت سے تو ہم محروم رہ گئے. دیکھیے سوال کیا تو کیا سوال کیا، کہ یہ آپ نے فضیلت جو بتائی روزہ افطار کروانے کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرے گا، جہنم سے بھی بچائے گا، اور اتنا ہی اجر عطا کر دے گا جتنا روزے دار کا ہے، تو ہم تو اس فضیلت سے محروم ہیں، ہمیں تو خود بھی کچھ میسر نہیں ہے. فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس کو بھی عطا فرما دیں گے، من فطر صائما على مسقة لبن او شربة من ماء، جو پانی کے گھونٹ پر یا دودھ یا لسی کے گھونٹ پر کسی روزے دار کو افطار کروائے. یعنی تم خود روزہ افطار کرتے ہو، ایک گلاس پانی تو ہے اور کچھ بھی میسر نہیں ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو بلاؤ کہ میرے ساتھ اسی میں شریک ہو جاؤ، ایک گلاس لسی کا یا آدھا گلاس یا چند گھونٹ میسر آئے ہیں دودھ کے، اسی میں شریک کر لو، تو وہ پورا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا وعدہ. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اسے تو اللہ تعالی حوض کوثر سے پلائیں گے. میرا حوض میدان حشر میں، اور اس حوض سے جسے ایک دو گھونٹ میسر آ گئے، اسے جنت میں داخلے تک پیاس تنگ نہیں کرے گی. وہ جو ہے حشر کے میدان کے مشکل ترین کٹھن ترین مراحل ہیں، ان سب سے گزر جائے گا، پیاس تنگ نہیں کرے گی. اب یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ ویسے تو احباب کو دوستوں کو بلا کر کھانا کھلانا اس کا بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی ہمدردی اور غم گساری اور بھائی چارے کا ایک انداز ہے، جسچر. لیکن معاشرے کے محروم طبقات، اڑوس پڑوس میں بسنے والے غرباء، اپنے ملازمین، ان کو بلا کر اپنے دسترخوان پر کھلانا اصل اجر و ثواب اس کا ہے، مطلوب بھی یہ ہے، ہمدردی اور غم گساری کا اصل تقاضا بھی یہ ہے. فرمایا وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، یہ مہینہ وہ ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کے پروانے کو حاصل کرنے کا عشرہ ہے. گویا اس مہینے میں انسان محنت کر لے، دن کا روزہ اور رات کا قیام. رات کے قیام کے حوالے سے بہت سی احادیث ہیں، وہ پھر انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا. ان کا حاصل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے. ایک حدیث تو آپ سنتے بھی ہیں خطبے میں، میں اکثر ماہ رمضان میں اس کو بیان کرتا ہوں، خطبے میں شامل رکھتا ہوں، کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس ماہ مبارک میں، اس کے ساتھ کا تمام گناہ بخش دیے گئے، اور جو اس ماہ کی راتوں میں کھڑا رہا، من قام رمضان یعنی قیام اللیل کیا، کھڑے رہ کر قرآن پڑھنا یا قرآن سننا، اس کے بھی تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں اگر وہی ایمان اور احتساب کی کیفیت سے روزہ رکھا ہو اور اسی کیفیت سے رات کو کھڑے قیام اللیل کیا ہو. تو دن کا روزہ، رات کا قیام اصل مطلوب یہ ہے، اور قیام اللیل کا اطلاق کم سے کم 1/3 رات آپ جاگ کر گزاریں، یہ کام کریں تو قیام اللیل. سورہ مزمل کی آیات ذہن میں لے آئیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہو راتوں کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، قیام اللیل کیا کرو، کتنا، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لیں آپ، یعنی یوں سمجھیے کہ 1/3 رات، اوزد علی، یا نصف پر کچھ اضافہ کریں، گویا 2/3 رات. اور اس میں کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ کوئی معاذ اللہ کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر جنتر منتر نہیں پڑھنا سادھوؤں کی طرح اور جوگیوں کی طرح. رات کو کھڑے ہونا ہے. قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ اس نوافل میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، یہ ہے قیام اللیل. تو کم سے کم 1/3 رات تو کا حصہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے، اس کی سماعت کرتے ہوئے، قرآن کے ساتھ جاگنے میں بسر ہو، یہ مطلوب. تو جس نے اس انداز سے گزارا اسے اللہ کی رحمت بھی میسر آ جائے گی، مغفرت بھی مل جائے گی، اور جو اجر و ثواب ہے وہ تو بے حساب ہی ہے، اور جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ مل جائے گا. جو ہمارے لیے اصل ٹارگٹ بھی اللہ نے یہ رکھا ہے، اس خسارے سے بچو. ہو انفسکم و اہلیکم نارا، بچو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے. اس لیے کہ تمہارا اصل مسئلہ وہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ تمہارا وہ ہے، اس کی فکر کرو. وہ ساری کامیابی جو ہے حاصل ہو جائے گی اگر اس مہینے میں اس انداز سے محنت کر لی جائے. یہ ہے اس خطبے کا حاصل. صرف ایک چیز کا اور اضافہ کروں گا کہ روزے میں جہاں ہم نے حلال چیزوں سے رکنا ہے، اپنے آپ کو تھامنا ہے کھانے پینے سے، شہوت سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، وہاں گناہوں سے بچنا تو اور زیادہ اہم ہے، اور زیادہ ضروری. کیونکہ ہمارے ہاں غلط فہمی یہ ہے کہ روزہ تو اپنی جگہ عبادت ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا روکا ہوا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک. باقی جو جھوٹ بولنا ہے، جو گالم گلوچ ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، غلط کام ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، فریب دینا ہے، وہ سارے کام تو جاری رہیں گے، یہ پھر روزہ نہیں. فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹی بات کہنا، زبان کا غلط استعمال اور جھوٹے کام، غلط کام، گناہ کے کام نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ رکھا ہے، یہ تو فاقہ کر رہا ہے. اس کی وہ فضیلت اور وہ برکت ہے ہی نہیں، یہ محض فاقہ ہے، روزہ نہیں. اور یہ بات منطقی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے. آپ حرام حلال سے رکے ہوئے ہیں اس وقت میں، حلال اور طیب سے اللہ کی خاطر، اور حرام کا ارتکاب کریں، یہ تو اس روح کے ہی منافی ہے، روزے کی بنیادی تصوری کے خلاف. تو ان آداب میں اس چیز کو خاص طور پر ملحوظ رکھیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے پورے طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آج ابھی 1 تاریخ ہے، پورا رمضان باقی ہے، اور اس رات کے قیام کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی میں بھی اور بھی بہت سے مقامات پر اس کا پروگرام کیا جاتا ہے، تراوی کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، اس مسجد کے نمازیوں کو تو خوب معلوم ہے. الحمدللہ کہ وہ پروگرام قرآن اکیڈمی میں بھی جاری ہے، 1984 سے چل رہا ہے وہاں پابندی کے ساتھ، اس سال بھی ہو رہا ہے، رات اس کا آغاز ہو گیا ہے. تقریباً 10 رکوع ابھی ہم نے پڑھے ہیں سورہ بقرہ کے. یہ ذمہ داری مجھے پر ڈالی گئی ہے اس دفعہ، میرے لیے حق میں بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے بہتر طور پر. اور آپ حضرات بھی کوشش کیجیے کہ اس جگہ یا کسی بھی اور جگہ قرآن کے ساتھ رات گزارنے کا یہ جو موقع ہے 3-4-5 گھنٹے، اور اس پہ وہ فضیلتیں جو اس ماہ مبارک کی ہیں ان کو سمیٹنے کا موقع، اس کو گنوانا جو ہے یہ کوئی شخص افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر.